السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحومہ و مغفورہ والدہ معظمہ و مکرمہ برادران ارجمان آغا عمران، میاں عمران اور میاں عدنان، ان کی روح کے وصال کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مجلس ترحیم و ایصال ثواب ہے. مرحومہ مغفورہ والدہ مکرمہ برادر ارجمان جناب میاں عمران اور میاں عدنان کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ رحمت و مغفرت میں اس مرحومہ کے اور ان کے خاندان کے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، اور پروردگار جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے. ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ قرآن، ماہ استغفار، ماہ رحمت و برکات ہے. اس ماہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس کے ہر عمل کا عظیم اجر ہو، اور ہر اجر کہیں زیادہ معمول کے ایام کی نسبت نصیب ہو مومن کو، اور بالخصوص اگر اس ماہ میں مومن لقاء اللہ پہ فائز ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہجرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اور جس طرح اس ماہ کو ضیافت اللہ کہا گیا ہے، یہ ماہ مہمانی خدا ہے، اور انسان اگر حقیقتاً مہمان خدا و ضیف خدا بن جائے، رحمت الہی سے متصل ہو جائے، اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم اور اپنی رحمانیت و رحیمیت کے طفیل بندوں کے لیے ہر چیز کو ذریعہ اور بہانہ بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندگان خدا و عباد خدا تک خدا کی رحمتیں پہنچیں، اور جن آفات میں اور عادات میں عباد خدا بعض اوقات چاہتے ہوئے اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے انہیں بچایا جائے۔ ماہ مبارک رمضان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال زرین انسان کے لیے اس ماہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں اور برملا کرتے ہیں کہ کس قدر عظیم فرصت و موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب فرصتیں مہیا ہوں آپ کے لیے اور آپ کی دسترس میں ہوں اور فراہم ہوں تو انہیں غنیمت سمجھو، ان کی قدر جانو اور ان سے بھرپور استفادہ کرو، کہ فرصتیں اللہ تعالیٰ کے نظام عدل میں اور نظام حکمت میں ہر انسان کو میسر آتی ہیں، لیکن اپنے قانون کے مطابق، اپنے قواعد کے مطابق فرصتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور بادلوں کی طرح آ کر کہیں برس کر اور کہیں برسے بغیر، کہیں باران رحمت نازل کر کے اور کسی جگہ پر باران رحمت نازل کیے بغیر بادل گزر جاتے ہیں، اس طرح فرصتیں بھی گزر جاتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان سب سے عالی فرصت ہے، اس سے بالاتر فرصت اور کوئی ہم فرض نہیں کر سکتے۔ فرصت اردو میں فارغ وقت کو کہتے ہیں، اردو میں اور معنی ہے، عربی میں اور مطلب ہے اس کا۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے، یعنی میں فارغ نہیں ہوں، فارغ اوقات کو فرصت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فرصت سے مراد وہ موزوں مناسب زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان کے لیے سارے اسباب اور توفیقات مہیا ہوتی ہیں، کہ کسی کام کرنے کا معین زمانہ، کسی استفادے کا معین زمانہ جس میں انسان کے لیے ہر قسم کی توفیق موجود ہے اور اسباب مہیا ہیں، اسے فرصت کہتے ہیں۔ جسے ہم موقع، اردو میں فرصت کا ترجمہ موقع کیا جاتا ہے، کہ مناسب موقع، موزوں موقع اور متناسب موقع ہے، یہ وقت ہے، یہ زمان ہے، تمام اسباب اکٹھے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ انسان کو مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان اس طرح کا موقع ہے، ایسا زمانہ ہے جس میں انسان کی ہدایت، انسان کی سعادت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ درکار تھا، ضروری تھا، وہ سب کچھ انسان کے لیے فراہم کر دیا گیا ہے، مہیا کر دیا گیا ہے، اس طرح سے کہ کوئی ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی جو انسان کے لیے ضروری ہو، ہدایت کے لیے ضروری ہو، اور ماہ رمضان میں انسان کی دسترس میں نہ قرار دی گئی ہو۔ تمام ایام سال میں اس طرح کا موقع انسان کو نصیب نہیں ہوتا، ہر چند اپنی کوشش کرے، تگ و دو کرے اور اپنی محنت سے اپنی سعادت و ہدایت کے وسیلے فراہم کرے، لیکن کسی میں قدرت نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان جیسا ماحول اور ماہ مبارک رمضان جیسا موقع فراہم کر سکے. اگر تمام جن و بشر مل کر بھی تمام اسباب اکٹھے کریں تو بھی ماہ رمضان کا ایک عشر عشیر بھی فراہم نہیں کر سکتے. اس میں ماہ میں ہر پہلو سے انسان کے لیے اسباب مہیا ہیں, ہر پہلو سے مادی اسباب مہیا ہیں, معنوی اسباب مہیا ہیں, باطنی اسباب مہیا ہیں, ملکوتی اسباب مہیا ہیں, ملکی اسباب مہیا ہیں. ایک آمادہ انسان کے لیے سب کچھ فراہم ہے. اور سب سے عالی اہتمام ماہ مبارک رمضان میں, جس طرح قرآن کریم کا فرمان ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے. نزول قرآن ہمارے ذہنوں کے مطابق یہ تصور ہے کہ نزول مکانی طور پر ہوتا ہے اور مکان ایک سطح پہ نہیں ہوتے, کچھ مکان اوپر ہوتے ہیں, جگہیں کچھ جگہیں نیچے ہوتی ہیں, آپس میں جب انہیں موازنہ کیا جائے تو اوپر کے مکان کو مقام بالا یا مکان بالا کہتے ہیں, اور نیچے اوپر سے کوئی چیز اگر نچلے مکان میں آئے تو اس کو نزول کہتے ہیں. جیسے بارش کا نزول ہے, یا جیسے چھت سے کوئی چیز فرش پہ آ جائے, یا جیسے پرندے درختوں سے اتر کے زمین پہ آ جائیں, یا پھل درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے یہ زمین پہ آ جائیں, ہم انہیں نزول کہتے ہیں. یہ نزول مکانی ہے لیکن نزول حقیقی نہیں ہے. نزول حقیقی معنی یہی بنتا ہے کہ اپنے اعلیٰ بالا مقام سے نیچے ادنا مقام تک شے کا آنا نزول کہلاتا ہے. قرآن کا نزول نزول مکانی نہیں ہے بلکہ نزول مقامی ہے و نزول معنوی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن کا نور, قرآن کی معرفت, قرآن کا علم انسان کی سطح فہم سے بہت بالا تھا, جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم ہے, کتاب مکنون میں ہے, چھپی ہوئی پنہان کتاب میں تھا, اور اسے مطہرون کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا. یہ اصل قرآن ہے, یہ حقیقت قرآن ہے کہ بصورت قرآن ہو, بصورت کتاب مکنون ہے, اور مطہرون کے علاوہ ہر ایک کی دسترس سے باہر ہے, لا یمسہ الا المطہرون. لیکن یہی قرآن جو مطہرون کے علاوہ سب کی دسترس سے باہر ہے, یہ ضرورت سب کی ہے, جو مطہر ہیں اور جو نہیں ہیں, ضرورت سب کی ہے. یہ جن کی ضرورت ہے ان کی دسترس سے باہر ہے. اب قانون یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز اپنے عالی مقام پر ہے, بالا مقام پر ہے, تو جو اس سے دور ہے اور اس سے نیچے ہے اور اس سے بعید ہے, اسے ترقی کرنی ہوتی ہے, اسے ارتقا کرنا ہوتا ہے اس مقام بالا تک پہنچنے کے لیے. قاعدے کے مطابق قرآن کو اسی حالت مکنون میں ہی ہونا چاہیے, چونکہ مقام قرآن کا اصلی مقام وہی ہے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون میں ہے, یہ قرآن ہے, اور قرآن صفت ہے اس کلام خدا کی جو ابھی نام پڑ گیا ہے, علم ہو گیا ہے کتاب کے لیے. خود قرآن میں کتاب و کلام الہی میں صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہ کلام، یہ نور خدا، یہ ذکر الہی، یہ ہدایت نامہ، انہو لقرآن کریم، یہ صفت ہے اس کی. اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ فی کتاب مکنون، کتاب پنہان میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اکنہ کے پیچھے، اکنان کے پیچھے چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن ہے. یہ اس کا اصلی مقام ہے قرآن کا. لا یمسہ الا المطہرون، یا جیسے عام تعبیر میں کہا جاتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ ایک مقام ہے نظام ہستی کا، اس دار ہستی کا، اس عالم وجود کا ایک مقام لوح محفوظ کہلاتا ہے. جس طرح ایک مقام ہے علم الہی، اللہ کی ذات کا علم، عالم علم خداوند تبارک و تعالی، سقع ربوبی، یہ درجات ہیں، یہ سماوات ہیں، درجات ہیں خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہستی کے لیے مقرر کیے ہیں. ذات خدا، اسماء اللہ، صفات خدا، یہ نظام ہستی کے درجوں کا نام ہے. الاسماء اللہ فقط الفاظ نہیں ہیں جنہیں ہم زبان سے تکرار کرتے ہیں. ان کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ یہ اسماء و اسماء اسماء اللہ ہیں، اسماء اللہ نہیں ہیں یہ الفاظ. مثلا رحمان و رحیم، رؤوف و کریم، یہ اسماء نہیں ہیں، اسماء و اسماء اسماء اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اسماء کے اسماء ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کے ناموں کے نام ہیں. یہ اسماء کا اگر ترجمہ نام کیا جائے، اللہ کی نشانیوں کی نشانیوں کی نشانیاں ہیں یہ لفظی اسماء. یعنی ان سے بالاتر، اسماء سے الفاظ سے بالاتر دو درجے اسماء کے اور ہیں، اور یہ ان کے اسماء ہیں، یہ ان دو درجوں کے اسماء ہیں. وہ اسماء حقیقی اللہ تعالیٰ کے اس عالم ہستی کا ایک درجہ شمار ہوتے ہیں، کہ فیض خداوند تبارک و تعالی، لطف الہی، رحمت خدا، ذات خدا سے اسماء، مقام اسماء میں آتی ہے، مقام اسماء سے پھر مقام خلق میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. یہ قانون ہے پروردگار کا، اس طرح سے نظام ہستی کو ترتیب دیا ہے. قرآن بھی اسی طرح اللہ کا کلام ہے، ذات حق سے صادر ہوا ہے، نازل ہوا ہے، مقام اسماء میں آیا ہے. مقام اسماء میں علم الہی ہے، اور علم الہی میں ذات سے مقام علم میں آیا ہے، اور علم سے پھر مقام علم سے مقام خلق میں قرآن منتقل ہوا ہے. ان میں سے اب کچھ مقامات کو یا کچھ درجات کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. ایک ہے لوح محو و لوح اثبات، اور ایک ہے لوح محفوظ. ایک لوح یعنی ایک مرتبہ دار ہستی کا وہ ہے جس میں محو بھی ہے اور اثبات بھی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں. چیزیں، اشیاء، حقائق وجود میں آتے ہیں اور محو بھی ہو جاتے ہیں. لوح محو و اثبات دونوں ہیں. اور ایک لوح ایسی ہے کہ جس میں صرف اثبات ہے، محفوظ ہے، اس میں جو چیز آ جاتی ہے وہ کبھی محو نہیں ہوتی، ناممکن ہے اس کا محو ہو جانا. قرآن کا حقیقی مقام لوح محفوظ ہے، یعنی وہ مرتبہ ہستی کا، وجود کا، جسے محو نہیں ہونا، جس میں رد و بدل نہیں ہے، تبدیلی تغیر نہیں ہے، اس مقام پر ہے قرآن. اور اصل قانون یہ تھا کہ بندے کو وہاں جانا چاہیے تھا، انسان کو وہاں جانا چاہیے تھا جہاں مقام قرآن ہے، انسان کو وہاں پہنچنا چاہیے. لیکن انسان کو تاخیر ہو جائے گی اگر اسی قانون کو بحال رکھا جاتا کہ انسان نے قرآن تک پہنچنا ہے، قرآن کے مقام تک ارتقا کر کے، تکامل کر کے انسان نے وہاں فیضیاب ہونا ہے۔ بہت طولانی سفر تھا اور بہت وقت لگتا انسان کو وہاں پہنچتے ہوئے۔ وشاید متحرون کے علاوہ، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ متحرون کے علاوہ کوئی بھی نہ پہنچتا، متحرون وہی ہیں جو پہنچ گئے ہیں اس مقام تک، جنہوں نے قاعدے کے مطابق سفر کیا ہے۔ اصل میں سب کو ایسے کرنا چاہیے تھا کہ قرآن کا جو اصل مقام ہے ہمیں وہاں پہنچنا تھا۔ انسان کو اسی طرح بنایا گیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسان کی اس طرح سے بنائی ہے کہ اسے احسن تقویم میں استوار کیا ہے اور اسفل سافلین میں منتقل کیا ہے۔ اسفل سافلین سے پھر اسے اس اعلیٰ علیین تک سفر کرنا ہے، اس مقام بالا تک اسے ارتقا کرنی ہے۔ ہر انسان کو، جو بھی انسانی شیپ میں آیا ہے، انسانی سانچے میں آیا ہے، انسانی فرما اس کے لیے استعمال ہوا ہے، جو ہستی کا حصہ وجود کا، اسے اسی قانون کے مطابق جانا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے قرآن سے بھی آگے جانا ہے اصل انسان کو، لقاء اللہ تک جانا ہے، انسان کو سفر کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، لقاء اللہ تک فیضیاب ہونا ہے۔ لیکن یہ دشوار ہے، اس میں صعوبت ہے انسان کے لیے، سختی ہے انسان کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص کے طفیل، اپنی رحمت و عنایت کے طفیل پروردگار نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ میں یہ اسماء ہیں، اللہ کی ذات رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے اور کریم ہے، پروردگار صاحب فضل ہے، ذو الفضل ہے، ذات خداوند تبارک و تعالیٰ صاحب جود ہے۔ یہ صفات، ان ساری صفات کا معنی یہ بنتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے حال پر نہیں چھوڑنا، یا ان کے حیثیت و مقام کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی شان اور اپنی ذات کے تقاضے کے مطابق خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کرنا ہے۔ اگر ہمیں ملحوظ رکھا گیا ہوتا، ہماری صلاحیت، استعداد، کارکردگی فقط مد نظر ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، چونکہ ہماری کارکردگی ایسی ہے کہ کسی چیز کا استحقاق نہیں ہے ہمارے اندر۔ لیکن ذات حق کی صفات کو دیکھیں تو ان صفات کا تقاضا بہت کچھ ہے۔ جس طرح سورج، مثال کے طور پر، جیسے سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے، حرارت بھی ملتی ہے، تو یہ سورج کی صفت کی وجہ سے ہے، نہ زمین کے حق کی وجہ سے ہے۔ زمین کی کشش کی وجہ سے یہ نور زمین تک نہیں آتا، زمین حقدار نہیں ہے اس نور کی۔ سورج در حقیقت اس کی ذات اس طرح سے ہے، درخشندہ، تابندہ۔ یہ تابش اور تابندگی سورج کی صفت ہے، نہ زمین کا حق ہے کہ اگر ایک دن سورج نے روشنی نہ دی تو زمین مدعی بن بیٹھے کہ میرا حق مجھے کیوں نہیں دیا گیا۔ کوئی حق نہیں ہے، آپ ایک بجھا ہوا خاک کا گولا ہے زمین، جس کے اندر کوئی حق و استحقاق نہیں ہے۔ یہ سورج کا ہنر ہے و کمال ہے کہ وہ اس کو بھی روشنی دیتا ہے جو سرے سے روشنی کا حقدار نہیں ہے، جو فاقد ہے نور کو۔ یہی ہم فرض کر سکتے ہیں مثال اپنے ذہن میں نور قرآن کے لیے، نور حق کے لیے، کہ انسان اپنی ذات کے اندر کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کو عطا کیا جائے، وہ حتیٰ یہ بھی انتظار نہ کیا جائے کہ ہدایت و نور خدا و کلام خدا لوح محفوظ میں، اس کتاب مقنون میں محفوظ رہے اور انسان وہاں تک پہنچے، بلکہ لطف الہی سے اس نور کو انسان کی سطح ذہن پر پہنچایا گیا، بتایا گیا، اتارا گیا، انسان کے مقام تک اس عالم اسفل میں وہ نور اعلیٰ اہتمام کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا دیا گیا. اس کو نزول کہتے ہیں، انسان کی دسترس میں پہنچا دینا، انسان کی سطح فہم تک پہنچا دینا، آسان بنا دینا، یسار بنا دینا، یسر بنا دینا، میسر بنا دینا انسان کے لیے. لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو بہت آسان تمہارے لیے بنا دیا ہے، لفظی قالب میں ڈھال دیا ہے، عربی لبادہ اس کو پہنا دیا ہے، مفاہیم اور معانی و مطالب کی کسوت و کسا اس کو پہنا دی ہے. چونکہ آپ ان چیزوں سے مانوس ہو، ان وسیلوں سے مانوس ہو، آپ کے فہم اور معرفت کا ذریعہ فقط یہ چیزیں ہیں، الفاظ اور مفاہیم، لہذا ہم نے لفظی اور مفہومی شکل میں قرآن کو تمہارے لیے تبدیل کر دیا ہے. اور یہ بہت لطیف کام ہے، وحی بھی سادہ مطلب ہم نے لیا ہے، سادہ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ انسان زمین پر ہے اور عرش زمین سے بہت دور آسمانوں میں، بہت نگاہوں سے اوجل اس پرے عرش ہے، اور اس عرش پر نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات وہ دور کا فاصلہ طے کرنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، اور اس عرش پر، اس دور مقام پر، بعید مقام پر اللہ کی ذات ہے، زمین بہت دور ہے، اور دور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بیچ میں ایک وسیلہ رکھا ہوا ہے، فرشتہ، اس فرشتے کے پر ہیں، وہ پرواز کرتا ہے تو عرش پہ چلا جاتا ہے، پرواز کرتا ہے پھر زمین پہ اتر آتا ہے. یہ ہمارے ذہنوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے وحی کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ اللہ کو انسان سے دور اور انسان کو اللہ سے دور لحاظ کیا ہے، عرش کو بہت آسمانوں سے اوپر لے گئے اور زمین کو آسمانوں کے نیچے لے آئے، اللہ کو عرش پہ جا بٹھایا، انسان کو زمین پہ جا بٹھایا، بیچ میں فاصلہ مکانی حائل کر دیا، اور اس فاصلہ مکانی کو بھرنے کے لیے بیچ میں فرشتہ وحی مقرر کیا، مامور جس کا کام آنا اور جانا ہے، اللہ سے ہو کر ادھر آتا ہے، ادھر سے ہو کر اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ تخیل ہے ہمارا، یہ افسانہ ہے، اس طرح اگر کوئی وحی کا معنی کرے. جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا فرمانا ہے کہ میں دور نہیں ہوں تجھ سے، میں تو خالق ہوں تیرا، میں تیری ہستی کا مالک ہوں. جب تیری ہستی کا مالک ہوں تو مالک اپنی ملک سے دور نہیں ہو سکتا، ورنہ ملکیت و مالکیت ختم ہو جاتی ہے. صاحب ملک و مالک ہستی ہے، اور ہستی اور مالک میں ذرا برابر فاصلہ نہیں، متصور نہیں ہو سکتا، ورنہ ملک ختم ہو جاتی ہے، مالکیت معدوم ہو جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، خالقیت ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان بھی ہے انسان کو کہ میں تیرے قریب ہوں، اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، جب میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے متعلق، اللہ کے متعلق، تو اسے معلوم ہو کہ میں قریب ہوں تیرے، بعید نہیں ہوں، دور نہیں ہوں تجھ سے، قریب ہوں تیرے. کتنا قریب ہوں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے زیادہ قریب ہے. رگ حیات خود حیات انسان، حبل الورید سے زیادہ تیرے قریب میں ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، دل اور انسان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، انسان اور اس کی روح، انسان اور اس کا نفس، انسان اور اس کا دل، انسان اور اس کی حقیقت، اس کے درمیان پھر خدا حائل ہے. بس اس طرح قریب خدا ہے، حبل الورید سے زیادہ قریب. یہ اپنا پیغام انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، اپنی بات انسان سے کرنا چاہتا ہے. اس کو تو فاصلہ نہیں ہے، عرش سے اس پرے نہیں ہے، آسمان سے اوپر نہیں ہے، قریب ہے انسان کے دل انسان میں. خب جب اتنی قریب ہے ذات خدا، تو پھر وحی اور فرشتہ بیچ میں اس کی کیا ضرورت ہے، واسطے کی بیچ میں کیا ضرورت ہے؟ مشکل ادھر سے نہیں ہے، مشکل ادھر سے ہے. انسان خدا سے دور ہے، اللہ بہت قریب ہے، انسان بہت دور ہے خدا سے. اور یہ یک طرفہ نزدیکی اور یک طرفہ دوری زمین پہ انسانوں کے درمیان بھی ہے. مثلا یہ جتنے جوانان ہیں، یہ سب ان کے ماں باپ، خصوصاً مائیں، ایک لحظے کے لیے اپنی اولاد سے دور نہیں ہوتی، ان کی یاد سے، ان کی فکر سے، ان کے تصور سے غافل نہیں ہوتی. نیند میں، بیداری میں، مصروفیت میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ان کا دھیان دائماً اولاد کے اوپر ہوتا ہے. لیکن بچہ کبھی کبھی یاد کرتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، جب پریشان ہوتا ہے، جب محتاج ہوتا ہے، اس وقت اس کو ماں یاد آتی ہے. لیکن ماں کو ہمیشہ یاد آتا ہے. یہ یک طرفہ رابطہ ہے. اولاد ماؤں سے دور ہوتی ہے، لیکن مائیں اولاد کے بہت قریب ہوتی ہیں، بہت قریب ہوتی ہیں. یہ یک طرفہ سلسلے، ان کی کئی مثالیں موجود ہیں. ایک طرف نزدیک ہے، دوسرا دور ہے. اللہ کی ذات قریب ہے ہمارے، ہم دور ہیں خدا سے، ہم غافل ہیں اللہ کی ذات سے، ہم اس ذات سے جو ہمارے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، ہم کوسوں فاصلے پر ہیں. اور ہم نے تصور و تخیل میں بھی دور، عرش کو بھی دور لے گئے، اور اس عرش پر اللہ کو بھی دور لے گئے. یہ ہم نے یہ فاصلے ایجاد کیے ہیں. حقیقت میں تو ہمیں بھی ایسے ہی قریب ہونا چاہیے تھا جیسے حق، ذات حق ہمارے قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بھی اتنی قریب ہوتے، لیکن ہم دور ہیں، ہم یک طرفہ فاصلہ رکھتے ہیں. اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف سے حل کیا، اور وہ چیز جو انسان کے بعد اور انسان کی دوری کی وجہ سے انسان کی دسترس میں نہیں تھی، اسے وحی کے ذریعے انسان کی دسترس میں قرار دیا. وحی ڈاک پہنچانا نہیں ہے. وحی جس کو ہم پنجابی مقامی لوکل تلفظ میں وحی کہتے ہیں، وحی نہیں ہوتی، وحی اصل لفظ وحی ہے، وحی وحی نہیں ہے، پنجابی تلفظ ہے وحی. وحی وحی ڈاک نہیں ہے، میسیجنگ نہیں ہے، نہ وحی وہ پرانے قدیمی طریقے کی ڈاک کا نام ہے، اور نہ آج کل کے مثلاً ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ڈاک کا نام ہے. نہ الیکٹرانک میل ہے، اور نہ وہ کلاسک میل ہے جو پہلے ڈاک آتی جاتی تھی. دونوں سے شباہت نہیں ہے واہی کی. واہی کا مطلب ہے کہ دو عالم ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متفاوت، جن کی حقیقت ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. ایک عالمی مادہ ہے، ایک عالمی پاکیزہ ہے، ایک عالمی مجرد ہے، ایک عالمی الہی ہے، ایک عالمی انسانی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے تمام صفات میں اور تمام حقیقت میں مختلف ہیں. اس عالم کی حقیقت کو اس عالم میں منتقل کرنا ہے, نہ فاصلہ مکانی حائل ہے. مکانی فاصلہ نہیں ہے, کلو میٹر اور میل بیچ میں حائل نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح طے کر کے وہاں پہنچانا ہے. جیسے آپ مثلاً لاہور شہر سے آپ کسی اور شہر میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, یا ملک سے باہر کسی اور ملک میں کوئی چیز اپنی پہنچانا چاہتے ہیں, تو بیچ میں جو مشکل ہے وہ مکانی فاصلہ ہے. جو چیز آپ یہاں سے پہنچانا چاہتے ہیں کسی دوسرے براعظم میں, جہاں پہنچانا چاہتے ہیں اور جہاں سے یہ شے پہنچانا چاہتے ہیں, یہ دونوں ایک ہی عالم ہیں, اور یہ شے جو پہنچانا چاہتے ہیں یہ دونوں عالم سے سازگار ہے. فرض کریں اگر آپ لاہور سے کوئی شے کراچی پہنچانا چاہتے ہیں, تو لاہور اور کراچی دونوں ایک ہی عالم ہیں, ایک جیسی حقیقت رکھتے ہیں, صرف مکانی فاصلہ نے ان کو جدا کیا ہوا ہے. اگر آپ پاکستان سے کوئی چیز یورپ پہنچانا چاہتے ہیں تو دونوں ایک ہی عالم ہیں, ایک ہی حقیقت ہے, اور جو چیز آپ پہنچا رہے ہیں وہ ان دونوں عالم سے یکساں تعلق رکھتی ہے. اس عالم کی بھی شمار ہوتی ہے, اس عالم کی بھی شمار ہوتی ہے, صرف بیچ میں مکانی فاصلہ حائل ہے. اس مکانی فاصلے کو طے کرنے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں, جہاز کا, ٹرین کا, یا الیکٹرانک میل کا سہارا لے کے یہاں کی بات وہاں پہنچا دیتے ہیں, جو دونوں عالم سے ایک جیسی تعلق رکھتی ہے. وحی ایسے نہیں ہے, وحی علم الہی سے علم انسان میں, قلب انسان میں, زمین کے اوپر ایک حقیقت کا منتقل ہونا ہے, اور جس حقیقت کو زمین پہ آنا ہے وہ اصل زمینی نہیں ہے, اس کا فارمیٹ زمینی نہیں ہے, اس کی حقیقت زمینی نہیں ہے, وہ غیر زمینی ہے. وہ عالم الہی سے ہے, اور عالم الہی عالم زمینی سے مختلف ہے. وحی سے یہ معمہ حل کیا جاتا ہے, نہ مکانی فاصلہ سمیٹا جاتا ہے. فرشتے کا کام بود مکانی پر کرنا نہیں ہے, جاز کا کام نہیں کرتا فرشتہ. فرشتہ ایک کوریئر سروس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی, جس طرح انسان نے یہ ضرورتیں اپنی پوری کی ہیں, کوریئر سروس بنائی ہے کہ یہاں کی چیز وہاں پہنچانی ہے, اور اس کے لیے ایک ادارہ ہے, افراد ہیں, وسیلے ہیں, وسائل نقلیہ ہیں کہ ان کو یہاں سے منتقل کرنا ہے وہاں تک. بلکہ فرشتہ وحی نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور عالم, ایک اور جہان, ایک اور حقیقت جو اس عالم سے بالکل مختلف ہے, اس عالم کی حقیقت کو اس عالم میں منتقل کرنا ہے, اس طرح سے کہ یہ اس عالم کی بھی ہو, اور جب اس عالم میں آئے, اس جہان میں آئے, تو اس جہان کے رنگ و روپ میں بھی ہو. یہ کام ہے وحی کا, یہ کام ہے فرشتے کا. اس لیے وحی کے نزول کے لیے فرشتہ اور نبی دونوں ضروری ہیں. نبی کی ذات, رسول کی ذات بھی اس لیے ضروری ہے, بلکہ فرشتے سے زیادہ ضروری نبی کی ذات ہے, چونکہ وحی فرشتے کے ذریعے بھی ہوتی ہے, بغیر فرشتے کے بھی ہوتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے رکھے ہوئے ہیں وحی کے ذریعے. وراء الحجاب بھی وحی ہے, فرشتے کی وساطت سے بھی وحی ہے, اور بغیر واسطے کے بھی وحی ہے, لیکن بغیر نبی کے نہیں ہے وحی. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. بغیر جبرائیل کے وحی آ سکتی ہے اور آئی ہے, بغیر فرشتے کے وحی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے, لیکن بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی, بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. یہ نفس اور یہ روح لازمی ہے نزول وحی کے لیے، کہ اصل حقیقت جس کا دونوں عالم سے تعلق ہے، عالم الہ سے بھی تعلق ہے اور عالم انسان سے بھی تعلق ہے، وہی حقیقت نبی ہے. اس ہستی کے اندر آ کر وہ حقیقت اپنا فارمیٹ بدلتی ہے، اپنی حقیقت بدلتی ہے، اپنی ماہیت بدلتی ہے وہ حقیقت، اور زمینی شکل میں اور زمینی روپ نبی کے نفس میں انجام پاتی ہے. ورنہ اس عالم سے کوئی چیز اس عالم میں ویسے ہی آ جائے جیسے وہاں ہے، اہل زمین کے لیے قابل فہم نہیں ہے. اول تو زمین کے حدود میں وہ شے آ نہیں سکتی، چونکہ عالم زمین اور قسم کا عالم ہے اور وہ عالم الگ عالم ہے. لہذا بیچ میں ایک ایسی دستگاہ کی ضرورت ہے، اور وہ دستگاہ قلب مبارک نبی ہے. جو بھی مقام نبوت پہ جو ہستیاں فائز ہوں، ان کے اوپر یہ حقیقت اس طرح سے نازل ہوتی ہے، اور وہاں سے اسے عام انسان کے دل تک پہنچنا ہے، عام نفوس تک پہنچنا ہے. اصل قرآن علم الہی میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، یہ ایک لوح ہے، اور دوسری لوح، دوسرا صفحہ جہاں پر قرآن کو اس حقیقت سے نکل کر اتر کر اور دیگر صفحے کے اندر منتقل ہونا ہے، وہ ہے صحیفہ نفس انسان، دل انسان، روح انسان. روح انسان تک پہنچانا ہے قرآن کو، اصل صفحہ جہاں تک منتقل ہونا ہے قرآن، وہ روح انسان ہے. ہم نے قرآن کو کاغذ کے صفحات پر منتقل کر دیا ہے، جلد کے چمڑے کے صفحات پہ لکھ دیا ہے، یا اور مادی اشیاء کے صفحات لوح بنا کر ان کے اوپر درج کر دیا ہے، یا الیکٹرانک صفحات کے اوپر قرآن کو رقم کر دیا ہے. اور قرآن کا وہ، قرآن کی وہ منزل نہیں ہے، کاغذ کے صفحات قرآن کی منزل نہیں ہے، منزل نزول. اس لیے نازل نہیں ہوا کہ کاغذوں پہ اتر آئے، جلدوں میں اتر آئے، لائبریریوں میں آ جائے، چمڑے پہ آ جائے، جلد پہ آ جائے، فلاں پہ آ جائے، بلکہ دل پہ آئے، علم خدا سے نکلے اور دل انسان پہ اتر جائے. دل انسان پہ اترنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے. اس نزول کے لیے وقت مقرر کیا ہے، موسم بنایا ہے، اس کا نام ماہ رمضان ہے، اس حقیقت کا نام رمضان ہے، کہ جس میں یہ نور الہی اتنی اہتمام کے بعد اس صفحے کے اوپر اترے، درج ہو. یہ صفحہ خطرات میں ہوتا ہے، آفات میں ہوتا ہے، یہ صفحہ عموماً تیار نہیں ہوتا اس نور کے لیے. اس کی میں مثال دوں ایک آپ کو، ابھی تھوڑی بدل گئی ہے وہ حقیقت، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک ابھی بھی جستہ گریختہ ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی ہے ابھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آنے سے، وہ سابقہ جتنی چیزیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں. ٹیکنالوجی ناسخ ٹیکنالوجی اس وقت حکم فرما ہے، اور پہلی ٹیکنالوجی منسوخ ہو گئی ہے. اس منسوخ ٹیکنالوجی میں ایک فلم بنانے کا جو طریقہ کار تھا، جو ہر ایک بناتے تھے، فوٹو بناتے ہیں، فوٹوگرافر کی دکان پہ جاتے تھے، خود کیمرے رکھے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک ٹیپ ریل ڈالتے تھے، کاربن پیپر صفحہ ایک ہوتا تھا، وہ مخصوص حساس صفحہ ہے. اس صفحے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کھلا نور پڑے تو وہ نور کا نقش اس صفحے کے اندر پڑ جاتا ہے، ثبت ہو جاتا ہے. اگر کھلی فضا میں اس صفحے کو کھولا جائے تو کھلا نور پڑتا ہے، کوئی تصویر نہیں آتی، سفید ہو جاتا ہے. اگر اس نور کو ایک سوراخ کے ذریعے سے اس پہ ڈالا جائے تو جیسا نور کی شکل ہوگی ویسا اس کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے. یہ کیمرے کی ریل کہلاتی تھی کاربن پیپر جو. اس فلم کے خصوصیات یہ تھیں کہ اس کو محفوظ ڈبی میں محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ آزاد نور اس پہ نہ پڑے, روشنی نہ پڑے. روشنی پڑے گی تو کہتے تھے جل جائے گی, یہ فلم جل جاتی ہے. جب آپ اس کو کیمرے میں ڈالتے ہیں حفاظت کے ساتھ, پھر کیمرہ کے اندر اس خاص ترتیب کے ساتھ چلتی ہے وہ پوری پٹی, اور ایک ایک کر کے تصویر بنتی جاتی ہے اور دوسری ڈبی میں منتقل ہو جاتی ہے. اس استعمال شدہ فلم کو دوبارہ لپیٹ کر پھر آپ فوٹوگرافر کو جا کے دیتے ہیں کہ اس کو دھو کے دیں مجھے. وہ دھونے کے لیے وہ فلم لے جا کر تاریک کمرے میں بالکل اندھیرے میں جا کر اس فلم کو کھولتا تھا تاکہ روشنی نہ پڑے. روشنی پڑی تو ضائع ہو جائے گی, جل جائے گی, یعنی وہ جو تصویریں آپ نے لی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی, محو ہو جائیں گی. بڑے اہتمام کے ساتھ وہ تاریک کوٹھڑی میں جا کے اپنے دکان پہ اس کو کھولتا ہے, کھول کے پھر اس کو کیمیکلز کے ذریعے اس کو پروسیس کرتا ہے, ڈیولپ کرتا تھا, اور اس کے جو نقوش تھے فوٹو تصویریں وہ نمایاں کر کے ابھار کے ایک اور صفحے کے اوپر پرنٹ نکال کے آپ کو دے دیتا تھا, اور پھر عمر بھر کے لیے آپ کی یادگار تصویر موجود ہے. جتنی پرانی تصویریں آج سے پہلے آپ نے لی ہوئی تھیں 5-10 سال پہلے سے, وہ ساری اسی قانون اور اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں آپ کے آبا و اجداد کی. انسان کے دل کا جو صفحہ ہے وہ اسی کاربن پیپر کی طرح ہے شبیہ, خطرے میں ہے. آپ کی کاپی کا صفحہ خطرے میں نہیں ہے, آپ کی کتاب کا صفحہ خطرے میں نہیں, چونکہ عام پیپر ہے یہ. لیکن جس پہ فلم بننی ہے, جس پہ تاریخی نقش جمنا ہے, جس پہ ایک یادگار فوٹو کھینچنا ہے, یہ حساس صفحہ ہے, کاربن صفحہ ہے. اسے نور, نور جیسی چیز بھی جلا دیتی ہے, اس کو روشنی بھی اس کو جلا دیتی ہے. ہلکی سی چمک پڑی, اگر موم بتی کے نور بھی اس پہ پڑا اس کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس کو صفحے کو بہت محفوظ رکھنا پڑتا ہے. صفحہ جو فیکٹری بناتی تھی وہ کتنا اس کا حفاظت کا انتظام کرتی, پھر وہ صفحہ جس کیمرہ مین کے پاس آتا وہ کیمرہ مین اس کو کتنا محفوظ رکھتا تھا, پھر کیمرہ مین کے بعد فوٹوگرافر کے پاس جب جاتی تھی وہ فلم, وہ کتنا اس کی حفاظت کرتا تھا, پھر اس کو کھولتا تھا جب بالکل تاریک کمرے میں کسی کی نگاہ نہ پڑے, روشنی کہیں سے ذرا برابر نہ اس کے اوپر پڑے, اگر پڑ گئی تو صفحہ ضائع ہے. انسان کا دل اس کی مانند ہے, اس کے مشابہ, اس صفحے کے مشابہ ہے. یہاں پر نور قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن اس صورت میں کہ جب یہ صفحہ محفوظ ہو دل کا, یہ صحیفہ محفوظ ہو, یہ ورق محفوظ ہو دل کا. اگر یہ ورق رف استعمال ہوا ہے, یہ ورق استعمال ہوا ہے بہت, اب آپ کا یہ تجربہ ہے, معمول کا ہر ایک کا تجربہ ہے, کوئی کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے, کاپی آپ کے ہاتھ میں, ڈائری آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ حصہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ جس کو چھوتا ہے, جب آپ قلم لے کے اس پہ لکھتے ہیں تو وہ سیاہی لکھی نہیں جاتی. ابھی بھی آپ جس حصے کو آپ نے پکڑا ہے, چھوا ہے, اس کے اوپر لکھیں تو قلم لکھتی نہیں ہے کچھ بھی اس کے اوپر, کیونکہ ہاتھ کی چکناہٹ, میل, تیل, روغن سارا اس صفحے پر پڑ جاتا ہے اور یہ قلم آپ کی اس کے اندر موجود جوہر اس روغنی حصے پر یا میل کچیل والے حصے پر منتقل نہیں ہوتا. عام صفحہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کریں, اور حساس صفحہ جیسے فلم کا صفحہ ہے اسے بہت محفوظ رکھنا پڑتا ہے, پھر جا کر اس کے اوپر ایک نقش پڑتا ہے, ایک تصویر آتی ہے. عزیز من, دل کا صفحہ کہیں زیادہ حساس ہے. دل کا صفحہ بہت پاکیزہ ہے, بہت نورانی ہے. اس کے اوپر ہر چیز نہ پڑنے دیں. جب ہر چیز اس کے اوپر پڑتی ہے گن تو یہ آلودہ ہو جاتا ہے. جب آلودہ ہوتا ہے تو وہ اصل نقش جو اس کے لیے بنایا گیا تھا, نقش قرآن, وہ نہیں جمتا اس کے اوپر. اپنی حالات دیکھ لیں, ہم اپنی عمر دیکھ لیں اور اپنی حالت دیکھ لیں. اس عمر میں پہنچ کر بھی قرآن کا نور کہاں ہے، ٹٹول کے دیکھیں دل میں، جس نور کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا انتظام کیا ہے، محیر العقول انتظام ہے، اگر یہ کھلیں یہ حقائق و معارف، نبوت کیا ہے، وحی کیا ہے، فرشتہ کیا ہے، علم الہی کیا ہے، قرآن کیا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے انسان. اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہوا ہے، میرے لیے ہوا ہے، آپ کے لیے اہتمام ہوا ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر یہ نور قرآن منتقل ہو، یہاں پر طباعت ہو، یہاں پر چھپ جائے یہ قرآن، ہر آیت دل کے اوپر نقش ہو جائے، اس صفحے کے اوپر نقش ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک معین کیا ہے، یہ اہتمام کیا ہے، اس کے لیے لیلۃ القدر رکھی ہے، اس کے لیے روزہ مقرر کیا ہے، اس کے لیے آداب رکھے ہیں، اس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اس معجزے کے لیے، اس نزول کے لیے. لیکن ہم وہ اناڑی ہیں کہ اگر ہمیں وہ کیمرے کی ریلیں دے دی جائیں تو بچے ہیں، بچے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہیں پہ سب کے سامنے کھول دیا اس کو، کھول کے وہیں جلا دیا. اب وہ کچرا ہے، وہ بہت مہنگی ریلیں ہوتی تھیں جب بنتی تھیں اور جب استعمال ہوتی تھیں، بہت مہنگی تھیں، معروف کمپنیاں بناتی تھیں جاپان کی، ہر ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ایک ملک تھا جاپان جو یہ فلمیں اور ریلیں بناتا تھا اور ساری دنیا کو بیچتا تھا، اور بچوں کو جو ہی یہ ریل آ چڑھتی تھی وہ اسے کھیل کھلونا سمجھ کے کھول دیتے تھے، جب جو ہی کھولتے تھے وہ بس سینکڑوں روپے کی ریل وہیں پہ ضائع ہو جاتی تھی، پھر بڑوں سے تھپڑ بھی پڑتے تھے کہ تم نے اتنی قیمتی چیز کیوں ضائع کر دی. اسی طرح ہم سب ہیں، اپنے دل اور نفس اور روح کے صفحے کو کھول کے، ہر چیز کے سامنے کھول کے اور کھیل کود میں ضائع کر دیا، اپنا نفس جلا دیا، جس طرح وہ ریل جل جاتی تھی جلا دیا ہم نے. سڑے ہوئے دل ہیں، جلے ہوئے دل ہیں، ضائع دل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا لطف ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ جو فلمیں جل جاتی تھیں وہ بیکار تھیں، انہیں دوبارہ کوئی بحال نہیں کر سکتا تھا، جاپان بھی دوبارہ اس کو کارآمد نہیں بنا سکتا تھا، وہ کچرے میں سکریپ میں بک جاتی تھیں یا کھیلتے تھے لوگ ان سے اور کام کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صفائے نفس بنایا ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اناڑی ہیں، یہ ضائع کریں گے اس کو. اگر ایک دفعہ یہ صفحہ ضائع کر دیا، دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ فلم دوبارہ قرآن کے لیے، نقش قرآن کے لیے دوبارہ تیار ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پھر خدا نے ٹیکنالوجی مقرر کی کہ ضائع شدہ کو بھی دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی رمضان ہی رکھا ہے، اس کے لیے بھی رمضان ہے، یہ جو ضائع کر دیا ہے اسے بحال کر سکتے ہو، دو کے پھر تیار کر سکتے ہو، توبہ، استغفار، اور وہ بھی رمضان کی توبہ، ماہ مبارک کی استغفار. کتنا کریم پروردگار ہے، کتنا رحیم پروردگار ہے، کتنا عظیم پروردگار ہے، یہاں تک اہتمام کیا ہے. اور یہ اپنی صفات کی ایک جھلک ماں میں رکھی ہے، ضائع ترین بچے کو بھی ماں کبھی نہیں دھتکارتی کہ یہ میرا نہیں ہے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے وہ پھر چھپ کے اس کو گلے سے لگا لیتی ہے. وہ ایک پنجابی شعر ہے، میں پڑھا تو بے ساختہ رونا آ جاتا ہے انسان، بعض چیزیں بہت سادہ سی ہیں شعرا نے یا صوفیاء نے بیان کی ہیں لیکن بہت دل کو لگتی ہیں، جا کر خلوت میں بھی انسان ان جملوں کو جب پڑھتا ہے تو بے ساختہ رونا آ جاتا ہے اس میں. یہ شعر بہت سادہ سا ہے لیکن بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے، کہ یہ تو سب پوچھتے ہیں کہ کماتے کیا ہو، لیکن روٹی کھائی ہے یا نہیں یہ صرف ماں پوچھتی ہے. روٹی کھا دیا کہ نہیں ایک ماں پوچھ دی, کتنے پیسے کمانا یہ سب پوچھ دی, پیسے کتنے کماتے ہو یہ سب پوچھتے ہیں, تنخواہ کتنی ہے, جاب کیا ہے, نوکری کتنی ہے, یہ سب پوچھتے ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھی کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. یہ صفحہ صرف ماں کا خدا نے بنایا ہے. توبہ ماں قبول کرتی ہے, باپ بہت سخت ہوتے ہیں, نہیں بخشتے کبھی کبھی. گناہکار ترین بچے کو بھی ماں معاف کر دیتی ہے. سب سے زیادہ جو بدتمیزی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس کو بھی گلے لگا لیتی ہے. یہ صفت ماؤں میں اللہ کے کرم سے پیدا ہوتی ہے. پھر رمضان بنایا ہے کہ یہ صفحہ ضائع کر دیا ہے, اسے بحال بھی کر سکتے ہو تم ماہ رمضان میں. اب دیکھیں ماہ رمضان صرف فاقہ نہیں ہے عزیز من, کھانا پینا چھوڑنا رمضان نہیں ہے, بہت گہرا ہے ماہ رمضان, بہت عالیشان ہے ماہ رمضان. ہم اس کی ایک راز کو درک نہیں کر سکتے. یہ صفحات جو ہم نے ضائع کر دیے ہیں, جن پہ قرآن اترنا تھا, نازل ہونا تھا, یہ دل, یہ قلوب, یہ ضائع کر دیے. ہم نے کھولے جا کر گلیوں میں, کوچوں میں, کھیل میں, کود میں یہ صفحات نفس ضائع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سکریپ میں پھینکو نہیں اس کو, کچرے میں اس کو نکال نہیں دو, اس کو دھتکار نہیں دو, اسے لے او, پھر میری بارگاہ میں لے او. رمضان پھر آئے گا, پھر بارگاہ میں میری میں لے او. یہی جو ضائع ہو گیا ہے یہ دوبارہ روز اول کی طرح دھل کے صاف ہو جاتا ہے. پھر صرف ایک دفعہ گہرے دل سے, سچے دل سے مجھے پکارے, یا اللہ کرے, یا رب کرے, وہ رب اپنا خاص جلوہ اس دل پہ نازل کر کے اس دل کو پھر پاک صاف کر دیتا ہے. پھر قرآن کے لیے تیار ہو جاتا ہے, پھر آمادہ ہو جاتا ہے, اور نزول شروع ہو جاتا ہے. نزول قرآن ماہ مبارک رمضان, شہر انزل فیہ القرآن, یہ وہ ماہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, قرآن نازل ہوتا ہے اور قرآن نازل ہوگا. ایک نزول قرآن کا یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قلب مبارک نبی اکرم پر نازل ہوا ہے, یہ ایک نزول ہے قرآن کا. اب دوسرا نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب سے اور ان صفحات کاغذی سے قلوب مومنین پہ قرآن نازل ہو جائے, اتر جائے ان کے اوپر, یہ بھی ماہ مبارک رمضان کے طفیل انجام پائے گا. اور اس میں ماہ رمضان صرف ہونا چاہیے. یہ جو آداب ہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, آنکھ بند رکھنی ہے, کان بند رکھنا ہے, زبان بند رکھنی ہے, حواس کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ ریل جلے نہیں, اسی کھانے پینے میں ضائع ہو جاتا ہے سب کچھ, دل آلودہ ہو جاتا ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے نا کہ قرآن ضیافت اللہ ہے, اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے, اور اس میں میزبان خود حق تعالیٰ ہے, اور دسترخوان قرآن ہے. القرآن مأدبت اللہ, اللہ کا دسترخوان ہے قرآن. اس لیے یہ منہ بند کروایا ہے, الا بلا نہ کھاؤ, تاکہ پاکیزہ غذا, پاکیزہ دسترخوان تمہارے لیے تیار ہے. بدن کا منہ بند کرو تاکہ روح کے منہ سے ایک لقمہ تناول کر لو. تم روح کا بھی منہ ہے, جس طرح جسم کا منہ ہے روح کا بھی ایک منہ ہے. یہ دہان بند کرو کہ وہ دہان کھل جائے. بے بند ان دہان, یہ منہ بند رکھو تاکہ وہ منہ جس سے نور تمہارے اندر اترنا ہے وہ منہ کھل جائے تمہارا, وہاں سے کچھ دریافت کر لو. روزہ تطہیر کے لیے, تقویٰ کے لیے ہے. چونکہ معرفت نہیں ہے، ہم نے رمضان و روزہ قرآن سے نہیں سیکھا، معلمین قرآن نے رمضان و روزہ نہیں سکھایا، تہذیب نے روزہ سکھایا ہے. تہذیب کا مطلب ہے روزہ بہت بھاری چیز ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے، بہت سخت چیز ہے. رمضان پابندیوں کا مہینہ، مشکلات کا مہینہ، اور آزادی سلب ہونے کا مہینہ. یہ تہذیب نے بوجھ بنا کے ہمارے دوش پہ ڈالا ہے، جبکہ قرآن نے اسے نور بنا کر ہمارے لیے موقع فراہم کیا، فرصت مہیا کی ہے. اس فرصت میں فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس فرصت سے استفادہ کریں، بہرہ مند ہوں اس فرصت سے. اس کا ایک ایک لمحہ بہت عزیز ہے، بہت قیمتی ہے. اسے لاو میں، لعب میں اور غفلت میں بسر نہ کریں. توجہ اگر رکھیں، دھیان ہو کہ یہ ماہ رمضان ہے، تو تنفس، یہ سانس لینا تسبیح ہے. اگر یہ ادراک آ جائے تو تنفس بھی تسبیح ہے، سونا بھی عبادت ہے، گفتگو بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے. عام دنوں میں کچھ کرنا بھی شاید عبادت نہیں ہے، یہاں کچھ نہ کرنا بھی عبادت ہے. بلکہ روزہ دار کے بارے میں ہے کہ یہ جو روزہ دار کے منہ سے، چونکہ معدہ جب خالی ہوتا ہے، معدے کے اندر رطوبتیں ہیں، وہ رطوبتیں عموماً بدبودار ہوتی ہیں، اور معدے کی بدبو کبھی انسان کے منہ میں آ جاتی ہے. جب بھی معدہ خالی ہو تو منہ سے بدبو آتی ہے انسان کے. روزہ دار کے منہ سے اگر بدبو آتی ہے، یہ بدبو تبدیل ہو جاتی ہے راحیہ طیبہ بہشت میں. اور اس یہ بو ہے اتنی خوشگوار نہیں ہے جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے، لیکن چونکہ روزے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اب توجہ کریں کہ روزہ کیا اثر کرتا ہے، رمضان حقیقت کو کس طرح تبدیل کرتا ہے. کہ یہ اللہ کو عزیز ہے، یہ بو بھی اس راحیہ طیبہ بہشت کے برابر ہے. چونکہ عبد خدا، بندہ خدا، اللہ کے فرمان کی بجا آوری کے لیے، امتثال امر خدا کے لیے نیت کر کے روزہ رکھتا ہے، تاکہ قرآن کے لیے دل تیار ہو جائے، قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے. پھر انسان کے لیے یہ سفر آسان ہے، اور اگلا عالم بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مجلس اسال ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، دعا کا مہینہ ہے. بالخصوص دعا بہت اہمیت رکھتی ہے، اور مغفرت طلب کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، والدین کے لیے، ذوی الحقوق کے لیے، مرحومین کے لیے. دائماً مغفرت طلب کریں، سب کو اپنی دعائے مغفرت میں یاد رکھیں، بھولے نہیں. یہ ماہ پورا مہینہ خدا ون تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں. امیر المومنین کا فرمانا تھا کہ اللہ نے دو نجات کے وسیلے بنائے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس وسیلہ نجات امت ہے، اور دوسرا استغفار ہے. اور لوگوں کو فرمایا کہ رسول اللہ تو اب تمہارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں، رسائی وہاں نہیں اب تمہاری، تو استغفار کو غنیمت سمجھو، اللہ سے مغفرت طلب کرو تاکہ نجات پا جاؤ. سب کے لیے ہم مغفرت طلب کریں، اور مومنین کے لیے خصوصی تاکید ہے کہ جب سوگوار ہوں اور خدا سے مغفرت طلب کریں تو واسطہ رسول اللہ کا اور آل رسول کا، عطرت رسول کا، ذریت رسول کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. اور ان واسطوں میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ وہ واسطہ جو خدا کی بارگاہ میں بہت عزیز ہے، اور وہ ہے واسطہ حسین ابن علی. گناہگار ترین انسان بھی اگر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اور واسطۂ حسین علیہ السلام پیش کریں، اولاد حسین، اصحاب حسین، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ شک نہ کرے انسان کہ توبہ کے وقت مغفرت طلب کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، حضرت زہرا کا واسطہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ چونکہ ایک ماں کی مجلس تحریم ہے، مجلس اجلال ثواب ہے، ماں کا سایہ بہت شفیق سایہ ہوتا ہے، بہت ارجمند سایہ ہے، بہت ہی دل نشین سایہ ہے ماں کا۔ جیسی بھی ہو، ماں ان پڑھ ماں ہو، دیہاتی ماں ہو، ضعیف ماں ہو، کم علم ماں ہو، ماں کو ان چیزوں سے نہیں تولا کرو۔ ماں جیسے بھی ہو، قدر جانو ماں کی۔ مجھے ایک عالم دین کا جملہ کبھی نہیں بولے گا، جب میری والدہ معظمہ کی وفات ہوئی تو وہ فاتحہ کے لیے آئی۔ ام مقدسہ میں تھا میں، اور سال میں دو تین دفعہ پاکستان میں تبلیغ کے لیے آنا ہوتا تھا۔ پاکستان کے حالات اس وقت بہت امنیت کے لحاظ سے ناگفتگو تھے، قتل و غارت اور فرقواریت اوج پہ تھی۔ وہ بزرگوار آئی والدہ کی فاتحہ کے لیے، اور فاتحہ کے دوران مجھے کہا کہ آپ پہلے سفر کرتے تھے، اب ذرا دھیان رکھنا، اب اگر گئے ہو تبلیغ کے لیے تو اپنا خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب وہ پناہ گاہ جو تیرے سر کے اوپر تھی اب نہیں ہے، وہ دعا جو، وہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتے تھے اب نہیں ہے، اب ماں نہیں ہے پیچھے، تم گھر سے جاؤ گے تو پیچھے بیٹھ کے مصلے پہ دعا مانگے گی، اب نہیں۔ اور تب احساس ہوا کہ کتنا بڑا پناہ گاہ، کتنی بڑی پناہ گاہ میرے سر سے اٹھ کے۔ جن کو میسر ہے یہ سایہ غنیمت جانو، قدم چومو ان کی۔ ماں سایہ خدا ہے، ذل خدا ہے تمہارے سروں کے اوپر، جیسی بھی ہیں ان کے قدموں میں گر جاؤ، ان کی دلجوئی کرو۔ اور چند دنوں کا سایہ ہے، ہمیشہ کا نہیں ہوتا، خصوصاً بوڑھی مائیں، چند دنوں کا سایہ ہے، یہ اٹھ جائے گا یہ سایہ ایک دن۔ اس دن تم جوان ہوں گے، اس دن تمہارے پاس وسائل ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن ماں نہیں ہوگی۔ اور ساری دنیا ہو، ماں نہ ہو، گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے انسان لاکھوں کروڑوں روپے لے کے دھوپ پہ کھڑا ہوا ہو، اب باہر کتنی شدید دھوپ ہے، اس دھوپ پہ اگر کھڑا کر دیا جائے سارے وسائل دے کے کسی کو، تو یہ تو عذاب ہے۔ عزیزان، ماں کے بغیر دھوپ ہے انسان کے لیے زندگی، یقین جانے۔ میں ابھی بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ دھوپ پہ کھڑا ہوں ماں کے بغیر۔ وہ خنکی، وہ ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، وہ نہیں۔ اب اور انسان کتنے عظیم مقام تک بھی پہنچ جائے، حتیٰ مقام نبوت تک بھی پہنچ جائے، ماں کا سایہ پھر بھی خنکی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے سائے سے جب محروم ہوئے، عمر بھر ماں کو یاد رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب میں خاتم الانبیاء ہو گیا ہوں تو اب مجھے ماں کی یاد نہیں کرنا چاہیے، ماں کی قبر کی زیارت کے لیے حضور جایا کرتے تھے، والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام یہ عظمت و شکیبائی، استقامت و صبر کا عظیم کہکشان، آسمان صبر ہے امام حسین، لیکن جناب سیدہ کی قبر پہ بلک بلک کے اس طرح روتے تھے جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے، اس طرح سے ماں کی قبر سے لپٹ کے روتے تھے۔ جب مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کے لیے، کربلا کے لیے، نانا کے روزے پہ حاضر ہوئے، نانا کو شکایت کی، نانا تیری امت نے بہت ستایا، اور پھر اس کے بعد اپنی ماں کے روزہ اطہر پہ حاضر ہوئے، سب سے دشوار ودا، سب سے دشوار ودا سید الشہداء کے لیے، ایک عاشور کے دن خیموں سے ودا ہونا تھا اور ایک مدینہ سے روزہ فاطمہ زہرا سے جدا ہونا تھا، بلک بلک کے روئے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام اتنا روئے کہ وہیں پر غشی طاری ہو گئی، جناب سیدہ کی قبر اطہر پر اس قدر روئے، اور آخری وقت میں سید الشہداء علیہ السلام آخری وقت میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جب آخری حالت احتضار میں اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے، امام ابھی جناب علی اکبر زندہ تھے، وہ وار جو جناب علی اکبر کے سر اقدس پہ ہوا تھا اس سے بے ہوشی طاری ہوئی، اور سید الشہداء گئے جا کر بیٹے کا سر اٹھا کے اپنے گود میں رکھا، چہرہ صاف کیا، تو جناب علی اکبر نے فرمایا کہ بابا جان، میں جب گھوڑے سے گرا اور آپ کو ندا دی، آپ کے آتے ہوئے جتنا وقت گزرا تھا اتنی دیر میں میں عالم غشی میں چلا گیا، اور اس عالم میں، عالم رویا میں، میں بارگاہ رسول اللہ میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں بابا علی بھی موجود ہیں اور جدہ زہرا بھی موجود ہیں۔ اس وقت جناب علی اکبر نے عرض کی، بابا اس عالم میں آپ کے لیے پیغام دیا ہے مجھے، ماں زہرا نے حضرت علی اکبر کو اس عالم میں رویا میں پیغام دیا ہے، بابا وہ پیغام سن لے میرا، وہ پیغام یہ ہے کہ ماں زہرا یہ فرما رہی تھی، میرے حسین کو کہو کہ مجھے اور زیادہ منتظر نہ رکھے، میں منتظر ہوں، میرے بچے سے کہو حسین میرا پیاسا، میرا تشنا حسین، ماں منتظر ہے، دکھیا ماں، پہلو شکستہ ماں، رنجیدہ ماں منتظر ہے، اب اپنی ماں کی آغوش میں آ جا بیٹا، میرے پاس آ۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق اسماء حسنائے خود، بحق ماہ مبارک رمضان، بحق حرمت رمضان، بحق قرآن، بحق صاحب قرآن، بحق رسول خاتم، بحق آل رسول، بحق شہداء، بحق انبیاء، بحق صالحین، بحق بندگان خالص، پروردگارہ جس مرحومہ کے اس اعلی ثواب کے لیے یہ مجلس قرآن خوانی انجام پائی ہے، پروردگارہ اس ماہ رحمت و مغفرت میں اسے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے لیے مراحل قبر و حساب کو آسان فرما، ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما، ان کے سوگوار خاندان کو پروردگارہ اجر عظیم عطا فرما، اس خاندان کے و حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ہم سب کے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اس ماہ مبارک میں پروردگارہ ہمیں توفیق اطاعت و بندگی نصیب فرما، خدا بندہ ہمارے دلوں کو نور قرآن کے لیے مہیا فرما، پروردگارہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، خدا بندہ معصیت، گناہ، تقصیر، قصور، جو کچھ ہم سے سرزد ہوا ہے اس ماہ مغفرت میں پروردگارہ ہمیں توبہ نصوح و توبہ خالص کی توفیق عطا فرما، اس اخلاص و خلوص کو مومنین و جوانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان مظلومین کو ظالمین کے شر سے، ظالم حکومتوں کے شر سے محفوظ فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کی مدد فرما، مظلومین لبنان و شام کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما، فرقہ واریت، فتنہ، فساد، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، خدا بندہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، خصوصاً اس سوگوار خاندان کے جملہ مرحومین و بالاخص یہ مرحومہ جن کے اس اعلی ثواب کی مجلس ہے، ان کے لیے شہداء اسلام و بالخصوص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات پڑھیے محمد علیہ